सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के शायर और मुहक्किक डॉक्टर फहीम अहमद सिद्दीकी से तफसीली मुकालमा।
अल्लामा इकबाल से बचपन से मुतासिर हूँ और यहाँ आपको एक और एक बात मैं बताता हूँ कि मैं जब यहाँ के बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन बना महाराष्ट्र अपने स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी का, तो मैंने डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एमए में एक स्पेशल पर्चा रखा, खुसूसी मुताले डॉक्टर अल्लामा इकबाल पूरा एक पर्चा, उसमें उनकी पूरी अच्छी अहम नज़में, उनकी कुछ गज़लें और उनके जो कारनामे हैं उन सब पर एक पेपर पूरा रखकर कर।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब अली असगर अब्बास का कलाम इन्हीं की आवाज में।
जिंदगी गुजार दी एक ख्वाब देखते, जिंदगी गुजार दी एक ख्वाब देखते, दश्त पार कर गए हम शराब देखते।
वाह।
लो ये शाम हो गई, दिन तमाम हो चला, रात सर पे आ गई आफ्ताब देखते, इंतजार माह में झील रेत हो गई, वरना हम भी चांद को जेरे आप देखते।
तफहीम गालिब दीवान गालिब की 180वीं गजल की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
मुख्तसर गजल है, चार अशार पे मुश्तमिल छोटी बहर की गजल है, इसलिए इसमें वो नज़ाकत भी है और मुश्किलात भी हैं जो लफ्ज़ों के इस्तेमाल से आती हैं जहाँ छोटी बहर होती है। तो गालिब कहते हैं कि मैं उन्हें छेड़ूँ और कुछ न कहें, चल निकलते जो मैं पिए होते।
और आखिर में कृष्णचंद का अफसाना दो फरलांग लंबी सड़क सुनाएंगे खालिद हमीद।
बस यही दो फरलांग की सड़क हर सुबह और हर शाम कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज के आखिरी दरवाजे तक, कभी साइकिल पर कभी पैदल। इसका रंग नहीं बदलता, इसकी हैत में तब्दीली नहीं आती, इसकी सूरत में रूखापन बदस्तूर मौजूद है, जैसे कह रही हो मुझे किसी की क्या परवाह है। और यह है भी सच, इसे किसी की परवाह क्यों हो।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर फहीम अहमद सिद्दीकी साहब के साथ एक तफसीली मुकालमे से। डॉक्टर सिद्दीकी का ताल्लुक भारत के सूबे महाराष्ट्र से है। औरंगाबाद दक्षिण में पैदा हुए, घराने का माहौल अदबी था, लिहाजा बचपन ही से इस तरफ रागिब हो गए। शायरी और उर्दू जबान और अदब की तदरीस के साथ इनका ताल्लुक हमेशा से कायम रहा है। PhD के लिए इन्होंने उर्दू के तरक्की पसंद शायर मजरूह सुल्तानपुरी को मुंतखब किया और इनकी ज़िंदगी में ही अपनी तहकीक का आगाज़ कर दिया। भारत में उर्दू के मुस्तकबिल के बारे में खासे पुर उम्मीद हैं, ख़ास तौर से अपने सूबे महाराष्ट्र के बारे में इनका ख्याल है कि शिमाली हिंद के मुकाबले में यहाँ उर्दू ज़्यादा मकबूल और तरक्की के जीने तय कर रही है। डॉक्टर फहीम सिद्दीकी से उर्दू अदब और ज़बान के हवाले से हमने बहुत सी बातें की, लेकिन आगाज़ हसब मामूल इनके इब्तदाई अदबी सफ़र से किया। लीजिए फहीम सिद्दीकी साहब से इसकी बाज़याफ्त समाअत फरमाइए।
मैं असल में इलाके मराठवाड़ा का रहने वाला हूँ और मराठवाड़ा آزادی سے قبل جو ہے حضور نظام کی ریاست میں شامل تھا. یہ پانچ ضلعے تھے اورنگ آباد، بیر، ناندیڑ، عثمان آباد، اس طرح سے یہ پانچ ضلعے تھے. اس میں جو ہے بعد میں وہ ضلعے بڑھ گئے، لیکن آزادی تک یہ پانچ ضلعے ہی تھے جو مریٹواڑہ کہلاتے تھے. اس کا مرکز جو ہے صدر مقام مریٹواڑے کا اورنگ آباد تھا. میری پیدائش اورنگ آباد میں 1948 میں ہوئی اور میری تعلیم پوری یعنی تقریباً پہلی جماعت سے بی اے تک میری تعلیم یہاں ناندیڑ ضلع میں ہوئی جو اورنگ آباد کا ایک ضلع ہے. ناندیڑ میں یہاں پر یشونت کالج سے میں نے بی اے کامیاب کیا اور یہاں کے ملٹی پرپز ہائی اسکول سے میں نے بارہویں جماعت جس کو دواز دہوں کہتے تھے، اب یہ باقی نہیں رہا یہ سسٹم، ہمارے زمانے میں دہوں کے بعد بارہویں تک ہائی اسکول کی تعلیم ہوتی تھی، تو میں نے وہاں سے پاس کیا تھا. اصل میں میرے ادبی سفر کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 1963 اور 65 سے ہی ہم لوگ ادھر ادب کی دنیا سے جڑ گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد محترم مولانا محمد عمر صدیقی اطہر جالنوی، وہ پرانی قدروں کے بہت اچھے شاعر، بڑے زبردست عالم دین اور بڑے روشن خیال، یعنی ایک طرح کے فقیہ قسم کے انسان تھے. ان کی صحبت کا، ان کی عنایتوں کا مجھ پر بہت اثر رہا. وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے. میں بنیادی طور پر انہیں کی سرپرستی میں میں نے ابتدا میں کچھ کہنا شروع کیا. شروع شروع میں تو آٹھویں نویں جماعت کا جب میں طالب علم تھا تو میں اپنے والد کو اپنے کلام نہیں دکھاتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ڈانٹتے تھے کہ بھائی پڑھنا لکھنا مکمل کر لیجیے، اس کے بعد شاعری کرنا. لیکن ہوا یہ کہ وہ طالب علم کے دوران ہی شاعری کا اتنا وہ مزاج کے اوپر رنگ چڑھ گیا کہ میں بی اے ہونے تک ریاست مہاراشٹرا کا ایک مشہور شاعر ہو گیا. اور میں نے پھر بعد میں اپنے والد سے اصلاح دی مولانا اطہر جالنوی سے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایک ادبی انجمن 1966 میں ہی قائم کی تھی، اس کا نام تھا اردو اکیڈمی. اس اکیڈمی کے تحت ہم لوگ باضابطہ ایک مہینے میں یا دو مہینے میں ادبی نشستیں دیا کرتے تھے، جن میں نومشق شعرا اور نومشق افسانہ نگار وغیرہ کی تحقیقات سناتے تھے، ان پر تبصرے ہوتے تھے، تنقیدیں ہوتی تھی. اور اس طرح سے ہم نوجوانوں کی، نومشقوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی تھی. ہمارے اساتذہ کرام اس میں شریک بھی ہوتے تھے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے. طرح یہ سلسلہ چلا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرا 1966 سے 1970 تک تقریباً کئی ادبی رسالوں میں میرا کلام شائع ہوتا رہا. حیدرآباد سے بھر گیا حوالہ نکلتا تھا، اس میں میری غزلیں آئیں. ممبئی سے کہکشاں نکلتا تھا، اس میں آئیں. دوام سیاست، انقلاب، رہنما دکن، ہندوستان، ان تمام اخباروں میں اور رسالوں میں میری غزلیں شائع ہوتی تھی. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1969 کا کتاب کا جو سالنامہ شائع ہوا تھا محترم اسد صاحب، وہ اس سالنامے میں میری غزل پہلی بار آئی. سہیل صاحب نکالتے تھے وہ لکھنؤ سے. اس میں جب میری پہلی غزل شائع ہوئی تو مجھے ایک طرح کا اطمینان ہوا اور بڑی تمنا تھی کہ بھائی اب میرا بھی کلام ملک کے مشاہیر وسائل میں شائع ہونے لگا. اور ہمارے دوستوں نے تو بازار کا جشن منایا تھا، وہاں سے یہ ادبی سلسلہ جاری ہوا اور اب تک قائم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے 1971 سے 1985 تک ملک کے انتہائی، ملک کیا بلکہ اردو دنیا کے بہت اچھے شاعروں کے ساتھ کلام سنایا. جن لوگوں کے موجودگی میں میں نے اشعار سنائے مشاعروں میں، ان میں سے چند ایک کے نام اس لیے لینا ضروری ہے کہ یہ میرے لیے ایک قابل فخر بات ہے کہ میں نے معین احسن جزبی صاحب، عمار بالا بنکی، علی سردار جعفری، مخدوم محی الدین، سکندر علی وجد، مجروح سلطان پوری، بلکل افساہی، پروفیسر جگنات آزاد، وادی آسی، زبیر رضوی، محمد علوی، ندا فاضلی، دیکھی عظیم شخصیتوں کی موجودگی میں قیصر الجعفری اس میں اور خطیب شفائی بھی ہیں طالب رزاق کی حیدرآباد کے تھے, ان کی موجودگی میں میں مشاعروں میں شریک ہوتا تھا اور ایک دو مشاعروں میں تو مجھے پسند بھی فرمایا. حضرت علی سردار جعفری نے میرے ایک دو شعر پر مجھے داد بھی دی جس پر مجھے بڑا ناز ہے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹرا ہندوستان کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے حقیقتاً بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ مہاراشٹرا میں جماعت اول سے لے کے دہم تک اور دہم سے لے کے بارہویں جماعت تک اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے کی سہولت حاصل ہے, اور پورے مہاراشٹرا میں تقریباً سینکڑوں جونیئر کالجز ہیں, سینکڑوں ہائی اسکولس ہیں جہاں پر صرف اور صرف اردو ذریعہ تعلیم کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے لڑکیوں کو لڑکوں کو. اور ایک بات جو آپ کے لیے بہت حیرتناک ہوگی وہ یہ کہ ہمارے مہاراشٹرا میں اردو سے بارہویں کیے ہوئے بچے, بارہویں کامیاب کیے ہوئے بچے سائنس کے, وہ ایم بی بی ایس کے امتحان کو کوالیفائی کرتے ہیں اور پچاسوں طلبا اس وقت ڈاکٹر ہو چکے ہیں, انجینئر ہو چکے ہیں اور کافی ملک کے جیسے تعلیمی ترقی میں آگے ہیں اردو میڈیم کے طلبا اور طالبات. اس ماحول میں ہم لوگ یہاں پر جی رہے ہیں, اردو کے لیے ماحول سازگار ہے, بالخصوص بمبئی میں ناگپور, چولاپور اور اورنگ آباد اور تمام یہ جو علاقے ہیں یہ سب اردو کے بڑے اہم مراکز ہیں. یہاں کی ادبی سرگرمیاں بھی بہت کافی تیز ہیں اور کافی اچھی ہے, نئے لکھنے والوں کو کافی سازگار فضا ملتی ہے اس علاقے میں. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری ریاست میں مہاراشٹر انسٹیٹیوٹ اردو اکیڈمی سب سے پہلے قائم ہوئی اور اس کو قائم کیا تھا ہمارے ناندیڑ کے ہی ایک چیف منسٹر نے جن کا نام شنکر راؤ جی چوہان تھا. ہندوستان میں انہوں نے وہ اردو اکیڈمی پہلی بار ریاست میں قائم کی, اس کے بعد سارے ہندوستان کی ریاستوں میں اردو اکیڈمیوں کا جال پھیل گیا جس سے آپ واقف ہوں گے, لیکن پہلی اکیڈمی مہاراشٹرا اسٹیٹ کی ہی ہے. یہاں پر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اردو کی جو این جی اوز ہے یعنی پرائیویٹ طور پر کام کرنے والی جو ادبی تنظیمیں ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں وہ بڑے سلیقے سے تعلیمی کام انجام دے رہے ہیں. اور کیونکہ میں تعلیمات سے جڑا ہوا رہا, میں تقریباً 17 سال اسسٹنٹ ٹیچر رہا اور اس کے بعد 21 سال تک لیکچرر رہا, صدر شعبہ اردو بھی رہا پرتیبھا نکیتن کالج کا, اور اس کے علاوہ ہماری سوامی رامانند تیرتھ یونیورسٹی کا میں مینجمنٹ کا رکن بھی رہ چکا ہوں, بورڈ آف اسٹڈیز کا صدر بھی ہوں. تو کیونکہ میں تعلیمی اس سے جڑا ہوا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہماری ریاست میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور چل رہا ہے. بالخصوص بمبئی ایک بہت مرکزی مقام ہے ہمارے پاس ادبی سرگرمیوں کے لیے, اور وہاں پر یہ تمام اچھے لوگ اچھے شعرا جمع ہیں. فلمی شعرا بھی ہماری اردو زبان کی ترقی و تربیت میں برابر حصہ لیتے رہتے ہیں.
ڈاکٹر فہیم صدیقی کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کے ساتھ ہماری گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں ہمارے ایک اور سوال کے جواب میں. ڈاکٹر فہیم صدیقی کا کہنا ہے,
میں نے اصل میں پی ایچ ڈی کیا ہے مجروح سلطان پوری فن و شخصیت پر. مجروح سلطان پوری میرے پسندیدہ شاعر رہے ہیں, اور میں نے ان کی موجودگی میں جب وہ حیات تھے تبھی ان سے میں نے دو انٹرویوز لیے تھے اور ان سے گفتگو بھی کی تھی کہ میں آپ کو اردو غزل کے احیاء میں آپ کا واحد ہے, آپ نے اس زمانے میں اردو غزل کو اپنایا تھا جس زمانے میں ترقی پسندوں نے غزل کے خلاف مہم شروع کر دی تھی, اور جگر جیسا شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا تھا کہ شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہیں آج کل, تو ایسے ماحول میں جگر نے مجموع سلطان پوری نے بڑی مضبوطی سے غزل کے دامن کو تھاما تھا, تو وہ ایک کارنامہ مجموع کا تھا. اور میں نے اپنے تحقیق کے مقابلے میں اسد صاحب ایک کام بھی کیا ہے جسے کافی سراہا جا رہا ہے, یہاں میری کتاب چھپ بھی رہی ہے وہ, اور میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض احمد فیض اردو کے سب سے بڑے شاعر تھے موجودہ ہے کہ, لیکن جہاں تک غزل کا معاملہ ہے, غزل جس کو اشتراکی غزل کہتے ہیں, اس اشتراکی غزل کی بنیاد مجروح سلطان پوری نے رکھی. پہلے ویسے ترقی پسند خیالات تو ہماری غزلوں میں میر تقی میر کے زمانے سے بھی ملتے ہیں, سماج کے حالات, بدامنی کے واقعات وغیرہ کے اشارے کنارے میں غزل میں آئے ہیں, لیکن مجروح سلطان پوری نے اشتراکی جمالیات کو کے حسن کے ساتھ غزل کے موضوعات کو تغزل کو اپنایا, تغزل کا نیا رنگ انہوں نے دیا. میں نے اس پر اپنے مقالے میں بحث کی ہے سر, اور اس بحث کو کافی پسند بھی کیا جا رہا ہے. زوئے انصاری جب حیات تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ مجروح سلطان پوری کو فیض احمد فیض سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں ایسا کیوں سمجھوں گا, فیض احمد فیض تو بلا شبہ اقبال کے بعد ہمارے پاس کے سب سے بڑے شاعر ہیں. مجروح صاحب نے غزل کو کھاما اور فیض جو ہے بنیادی طور پر نظم کی وجہ سے مشہور ہوئے, لیکن جب انہوں نے بھی غزل کی طرف توجہ کی تو ظاہر ہے بڑے شاعر تھے, انہوں نے بڑی شاعری کی غزل میں, اور مجروح سے بہت بڑی شاعری کی, یہ بھی صحیح ہے. اولیت کا معاملہ ہے تو ہم مجروح سلطان پوری کو اولیت دیتے ہیں. میں بنیادی طور پر ترقی پسند شاعروں میں سب سے اچھا شاعر فیض کو مانتا ہوں, علامہ اقبال سے بچپن سے متاثر ہوں. اور یہاں آپ کو ایک اور ایک بات میں بتاتا ہوں کہ میں جب یہاں کے بورڈ آف اسٹڈیز کا چیئرمین بنا مہاراشٹر اپنے سوامی رامانند تیرتھ یونیورسٹی کا, تو میں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایم اے میں ایک اسپیشل پرچہ رکھا, خصوصی مطالعہ ڈاکٹر علامہ اقبال, پورا ایک پرچہ, اس میں ان کی پوری اچھی اہم نظمیں, ان کی کچھ غزلیں اور ان کے جو کارنامے ہیں ان سب پر ایک پیپر پورا رکھ کر.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مہاراشٹر میں اردو جو ہے اس کو خاصا فروغ مل رہا ہے اور ملتا رہا ہے, یہ کیا ہوا کہ اردو پروان تو چڑھی شمالی ہندوستان میں, لیکن اب اگر آج کل دیکھیں تو لگتا ہے کہ شمالی ہندوستان کی نسبت دوسرے صوبوں میں جو اردو ہے اس کو زیادہ فروغ مل رہا ہے, تو اس کی کیا معاشرتی وجہ ہے؟
نہیں, معاشرتی وجہ تو ہے ہی, لیکن کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں حضوری سلسلے میں. اصل میں ملک کو آزاد کرنے کے بعد, ہندوستان جب آزاد ہوا تو اس کی تقسیم لسانی بنیادوں پر کی گئی, اس کی ریاستوں کی تقسیم, اور جب یہ تقسیم عمل میں آئی, اس سلسلے میں مجروح صاحب سے بھی میں بات چیت کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی وہ اصل میں ایک ایسا بدنصیب لمحہ تھا اردو کے لیے کہ وہ لسانی بنیادوں پر جب تقسیم عمل میں آئی تو اردو کے حصے میں صرف کشمیر آئی, اور کشمیر میں زبان اول اردو کو قرار دیا گیا, باقی کسی ریاست میں نہیں. اور پھر بعد میں جو فرقہ پرستی کا جنون تھا اور لسانی تعصب جو تھا, اس نے تو شمالی ہند سے اردو کو خارج ہی کر دیا تھا بالکل, وہاں تو اردو کے اسکولس ہی نہیں تھے, اب کھلنے لگے ہیں, بہار میں اب اردو کو فروغ ہو رہا ہے, اور ادھر یو پی میں تو اردو کے ابھی بھی اسکولس کم ہیں. ہمارے پاس مہاراشٹر میں دیکھیے, میں مہاراشٹر, آندھرا اور کرناٹک, یہ تین ریاستوں میں جو یونیورسٹیز ہیں, ہر یونیورسٹی میں تقریباً اردو ڈپارٹمنٹ شعبہ ہے, وہاں پی جی تک اردو کی تعلیم ہوتی ہے, پی ایچ ڈی بھی اردو میں سینکڑوں لوگ ہو رہے ہیں. تو بنیادی طور پر جنوب میں بہت کام ہو رہا ہے اردو میں, شمالی ہند میں ابھی بھی اردو کی ترقی کی رفتار بہت سست ہے, بلکہ بہت کم ہے یہ کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا.
تو آپ کے خیال میں کیا یہ امکان نہیں ہے کہ جو بمبئی کی جو فلمی صنعت تھی، وہاں پہ بہت سے اردو کے شاعر اور ادیب وابستہ ہو گئے ابتدائی زمانے میں، اور انہوں نے اس کو خاصا بڑھاوا دیا اردو کو آپ کے صوبے میں.
اب دیکھیے اس میں بھی ہمارے لیے افسوس ناک بات یہ ہے کہ تمام گانے شاہجہاں سے لے کر موجودہ حد تک جتنے بھی فلموں میں گانے لکھے گئے ہیں وہ سب اردو زبان کے ہیں، ان کے الفاظ اردو کے ہیں، لیکن ان سب فلموں کو سرٹیفکیٹ ہندی کا دیا جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یا مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو فلمی نغمہ نگاروں نے اردو زبان کی ترقی اور بقا میں حقیقتاً بہت اہم رول ادا کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بلا وجہ کہ اپنی ہی بات بار بار کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ مجروح سلطان پوری صاحب کے جو فلمی نغمے تھے ان نغموں کی وجہ سے اردو کے ایسے کتنے الفاظ ہیں جو پڑھے لکھے طبقے سے نکل کر عام بازاروں میں، مارکیٹ میں، کیلے کی دکانوں پر، اپنے بازاروں میں رکشے والے چلانے والوں کی زبان پر وہ ہو گئے، ایک طرح سے عام ہو گئے، مشہور ہو گئے. تو مجروح ہوئے، ساحر لدھیانی ہوئے، شکیل بدائنی ہوئے، ان لوگوں نے واقعی اردو کی یہاں پر پاپولیرٹی کے لیے بھارت میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور میں نے مجروح کے تو الفاظ شبہ بھی قرار دی اس میں اپنے تحقیقی مقالے کہ یہ الفاظ ہیں جو مجروح کے گیتوں کی وجہ سے عام لوگوں تک پہنچے، بازاری لوگوں تک پہنچے، رکشہ چلانے والوں تک سے ان کی زبانوں پر یہ الفاظ چلے ہیں. وہ جیسے میں بتایا کوچو بازار کی طرح وغیرہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ ملک ہیں، اور دونوں ملکوں میں ظاہر ہے کہ اردو ادب تخلیق ہو رہا ہے، شاعری بھی، تنقید بھی، نثر بھی اور دوسری اصناف بھی. تو اب کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں بیک وقت جو اردو ادب کی سرگرمیاں ہیں اس میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں، یا یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے؟
نہیں، ایک چیز تو واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں سرکاری سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے وہاں پر اردو کے شاعروں کو، ادیبوں کو اور لکھنے والوں کو جو سازگار ماحول مل رہا ہے، ویسا سازگار ماحول ہمارے بھارت میں یا ہندوستان میں تو واقع نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لکھنے والوں کی کتابوں کے لیے مارکیٹ ہی اویلیبل نہیں ہے، کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. اردو کا ہم لوگ خرید کے نہیں پڑھتے ہیں تو کسی کا کلام یا کسی کا ناول وغیرہ کیا پڑھے. تو یہ بات ضرور ہے، لیکن ایک بات صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو شاعری ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ حقیقتاً بڑا معیاری ہے، اور اس کے بھیس پر ہندوستان میں بھی نئے لکھنے والے بڑا معیاری ادب کا معیار پیش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے لیے وہ مواقع نہیں ہیں. اب تو یہ جو مشاعرے وغیرہ منعقد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے جو بین الاقوامی طور پر مشاعروں کی منڈیاں قائم کر دی ہیں اس کی وجہ سے یہ سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن جو شاعری مشاعروں میں سنائی جا رہی ہے وہ شاعری اصلی شاعری نہیں ہے. اصلی شاعری تو کتابوں میں، رسالوں میں آ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، ادب بھی بہت اعلیٰ قسم کا تخلیق ہو رہا ہے، موجودہ ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سبقت ناول نگاری میں، افسانہ نگاری میں، وہاں جو معیار ہے اتنا معیار ہمارے پاس ابھی نظر نہیں آتا، یا ممکن ہے میرے مطالعے میں نہ آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کام تو ہمارے پاس بھی بھارت میں بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، بلکہ اب یہ سرحدی جو معاملات ہیں ان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بھائی شاعر، ادیب جتنے بھی ہیں وہاں کے، یہاں کے، سب چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر چلیں، مل کر کام کریں. اس کا اظہار پرسوں احمد فراز وغیرہ جب آئے تھے حیات سے تو انہوں نے بڑی اچھی تقریریں کی تھی یہاں پہ حیدرآباد میں، ممبئی میں.
اچھا، اب عام طور پہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہندوستان میں ادبی سرگرمیوں کے سلسلے میں مشاعروں کو خاصا عروج حاصل ہوا اور بڑی ایک پاپولر چیز بن گئی.
مشاعروں میں ایک بری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ مشاعروں میں کلام سنانے لگے ہیں جو بہت مشہور ہیں، سب کے نام آپ کو معلوم ہوں گے، اب یہ عالمی سطح پر جائے گی اس لیے میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، لیکن ایک بات تو میں آپ کو بالکل، میرے دل میں اس سلسلے میں کسی قسم کا خوف نہیں کہ یہ کہنے میں کہ جو شعرا مشاعروں کے محبوب شعرا کہلاتے ہیں آج کے زمانے میں, انہوں نے شاعری کو عام لوگوں کے مرضی اور منشا کے مطابق شعر سنانے کی روایت کو پروان چڑھایا ہے, اور بہت ہی سستے جذبات کو لوگوں کے انوالو کر کے ان سے داد حاصل کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے شاعری کا معیار مشاعروں کی وجہ سے گر رہا ہے. یہ بات بالکل ایسی ہے جسے سبھی مانتے بھی ہیں اور آج کل مضامین بھی اس پر آ رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, بات یہ شاعری کی ہو رہی ہے, تھوڑا سا آپ کے اپنی شاعری کے بارے میں, ظاہر ہے کہ آپ کی گفتگو سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ ترقی پسندی کی طرف مائل رہے, تو جو آپ شاعری کرتے رہے وہ اس میں روایت بھی شامل تھی, آپ کے بزرگوں کی طرف سے آپ کو ایک روایت ملی, ایک غزل کی, ایک شاعری کی ایک روایت تھی جو کلاسیکی روایت تھی, تو آپ نے کس حد تک انحراف کیا یا کس حد تک اس کی تقلید کی؟
ہاں نہیں نہیں اس میں یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں سے جو ہم کو شعری ورثہ ملا تھا, ہم نے اس کو اپنے جان کا, اپنے مزاج کا حصہ ضرور بنایا, لیکن یہ شمس الرحمان فاروقی وغیرہ کی وجہ سے یہ نئے نام شائع ہوئی تھی, اس کے علاوہ شبقوم جاری ہو گیا تھا, تو جو نیا لہجہ اور نیا مزاج شاعری کا کھل کر سامنے آ گیا تھا 70 کے بعد, تو وہ اس لہجے میں اس انداز میں تھوڑا متاثر ضرور کیا تھا, لیکن ہم نے اس کو جو ہے بطور فیشن اختیار نہیں کیا. صرف اس کو میں میرے حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو چیز اچھی لگی اس کو اپنایا, اور یہی وجہ ہے کہ میرے کلام کے سلسلے میں معین احسن جذبی صاحب نے میری 4-5 غزلیں ایک ساتھ سنی علی گڑھ میں, اور اس کے بعد یہ کہا کہ بابا آپ کو شعر کہنا آتا ہے, آپ روایت سے بھی واقف ہیں اور جدت کو بھی سلیقے سے برتنے کی عادی ہے, آپ شعر کہتے رہیے, اچھا شعر کہتے. تو میری طبیعت تو بہت خوش ہوگی. میرا مجموعہ کلام وارفتہ کے نام سے شائع ہوا ہے, جس میں تقریباً 80-90 غزلیں ہیں, اس کی کافی تعریفیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر تقریباً 50-60 مضامین اب تک شائع ہو چکے ہیں میرے کلام پر, اس کی خوبیوں پر, خامیوں پر. تو بہرحال ہے, میں اصل میں شعر ترنم سے پڑھنے کا عادی رہا ہوں. جب جوان تھا تو میرا ترنم بہت ہی اچھا تھا, بڑا پسند کیا جاتا تھا میں مشاعروں میں, لیکن مجھے عام طور پر اس علاقے کے جدید شاعروں میں ایک اچھا شاعر لوگ کہتے ہیں, وہ لوگوں کا حسن ظن ہے یا حقیقت ہے, اللہ کو معلوم.
یقیناً کہتے ہوں گے.
بشر نواز صاحب خود کہتے ہیں, ہمارے علاقے کے بزرگ شاعر ہیں بشر بھائی, انہوں نے تو بطور خاص میرے کلام پر میرا پیش لفظ بھی لکھا اپنے وارفتہ کا, اور اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرٹواڑہ کے علاقے میں فہیم بہت اچھا شعر کہتے ہیں. میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں. ویسے میں نے اپنا ابتدائی کلام اپنے والد کو ہی دکھایا تھا, مولانا اطہر جالندھری کو. میں یہ جو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا میں نے ذکر کیا صاحب,
جی جی,
میں اس کا 4 بار رکن رہ چکا ہوں اپنے علاقے سے, اور بیٹھے شاعر جاتے رہتا ہوں مشاعروں میں. میرے کلام میں روایت بھی ہے اور جدت بھی ہے, نیا پن بھی ہے, اس کی میں کوشش کرتا ہوں, لیکن میں نیا پن دکھانے کے لیے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتوں کو اختیار کرنے کا خیال ہے.
روبرو ابھی آپ نے اردو کے شاعر اور استاد ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب علی اصغر عباس. عباس صاحب کی چند غزلیں اور نظمیں انہی کی آواز میں سماعت فرمائیے.
زندگی گزار دی ایک خواب دیکھتے, زندگی گزار دی ایک خواب دیکھتے, دشت پار کر گئے ہم سراب دیکھتے.
واہ.
لو یہ شام ہو گئی, دن تمام ہو چلا, رات سر پہ آ گئی آفتاب دیکھے، انتظار ماہ میں جھیل ریت ہو گئی، ورنہ ہم بھی چاند کو زیر آب دیکھتے، اس شب وصال میں خامشی کے جال میں تم سوال پھینکتے پھر جواب دے، ایک یہ بھی حسرت نا تمام دل میں ہے، برسرے بہنا شاخ ایک گلاب دیکھتے، آنکھ کے چھپکتے ہی کیوں شباب ڈھل گیا، کاش اور دیر تک ہم یہ خواب دیکھتے. نظم ہے جی، خواب ایک پرندہ ہے، خواب ایک پرندہ ہے، آنکھ کے قفس میں یہ جب تلک مقید ہے، عکس بن کے زندہ ہے، خواب ایک پرندہ ہے، زرد موسموں میں بھی خوشگوار یادوں کو تازہ کار رکھتا ہے، آنے والے موسم کے گیت گنگناتا ہے، شاخ شاخ پر مہکے پھول چن کے لاتا ہے، اور پھر ہوا کے دوش خوشبوؤں کا ساتھی ہے، خواب ایک پرندہ ہے، خواب ایک پرندہ ہے، زیست کے سمندر میں خواہشیں جزیرہ ہیں، اور ان جزیروں میں خوف کا اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں خواب سا پرندہ ہی سگتا ستارہ ہے، دن کا استعارہ ہے.
بہت خوب.
ایک چھوٹی سی نظم ہے جی مسافر کے نام سے، آپ کے شہر میں مسافر ہوں، راستہ بھول کر نہیں آیا، نہ کسی کام سے ہی آیا ہوں، خوش خرامی کی میری عادت نے ایک جہاں گرد ہے بنا ڈالا، یہ جہاں گرد اب مسافر ہے، وہ مسافر کے جس کے پاس نہیں کوئی رختِ سفر یا زادِ راہ، آنکھ کی پوٹلی میں خواب لیے شہر در شہر گھومتا ہوں میں، قریائے خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کیا اسی شہر میں وہ قریا ہے. اور ایک غزل ہے جی، زندگی کا استعارہ خواب ہے، ہم سفر اپنا ستارہ خواب ہے، آئینوں کے درمیان ہے زندگی، منجمد عکسوں کا سارا خواب ہے، ایک بے معنی تصور اور ہم کتنا لا حاصل ہمارا خواب ہے، بے سرو سامانیاں اپنی متا اور آنکھوں میں تمہارا خواب ہے، خوبصورت مشغلہ ہے زندگی، ہاں مگر اس کا سہارا خواب ہے. اور ایک چھوٹی سی نظم ہے جی استفسار، سفر رائے گاہ جا رہا ہے، مگر تم نے اپنے مسافر کی آنکھوں میں اترے بنا کیسے جانا کہ اس کا سفر رائے گاہ جا رہا ہے. اور ایک نظم ہے شب گزیدہ شہر، میری جاں خواب کے منظر سہانے ہیں، مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو سپنے ٹوٹ جاتے ہیں، یہی ٹوٹے ہوئے سپنے وراثت بن کے رہتے ہیں، میری جاگیر سپنے ہیں، میری تقدیر سپنے ہیں، اگر سچ پوچھنا چاہے تو سن لے جاں، میری جاں خواب سچے ہیں، مگر خوابوں کی عمریں آنکھ کے کھلنے تلک محدود ہوتی ہیں، میری جاں خواب تو بس خواب ہیں، ان کا بھروسہ کیا، ستارے مانگنے والوں کو اکثر رات ملتی ہے، ہوائیں شب گزیدہ شہر میں خوشبو نہیں لاتی.
کلام شاعر بزبان شاعر، ابھی آپ نے جناب علی اصغر عباس کی چند غزلیں اور نظمیں انہی کی آواز میں سنی، اور اب پیش ہے تفہیم غالب، دیوان غالب کی سلسلہ وار غزلوں کی تشریح. آج دیوان غالب کی غزل نمبر 180 ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کے پیش نظر ہے. یہ مختصر غزل ہے مگر بے حد پرمانی. لیجئے ڈاکٹر نیازی سے اس غزل کی تشریح سماعت فرمائیے.
مختصر غزل ہے، چار اشعار پہ مشتمل، چھوٹی بہر کی غزل ہے، اس لیے اس میں وہ نزاکت بھی ہے اور مشکلات بھی ہیں جو لفظوں کے استعمال سے آتی ہیں جہاں چھوٹی بہر ہوتی ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ میں انہیں چھیڑوں اور کچھ نہ کہیں، چل نکلتے جو میں پیے ہوتے، that I would tease her and she would say nothing, she would have started in if she had been drinking. اب دیکھیے یہاں انہوں نے بات جو ہے وہ بڑی کچھ شوخی کی یوں کی ہے کہ کہتے ہیں میں انہیں چھیڑوں، میں نے انہیں چھیڑا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ، یا کچھ نہیں کہا، ناراض نہیں ہوئے. کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کہتے ہیں اگر وہ شراب پیے ہوتے تو چل نکلتے. اب یہاں جو مسئلہ ہے چل نکلنے کا، چل نکلنے کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ شروع کر دیتے کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی یا ہمارے ساتھ ہماری باز پرس، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ چل نکلتے سے یہ کہ میں نے انہیں چھیڑا اور انہوں نے کچھ نہ کہا، یہ تعجب کی بات ہے. اس لیے تعجب کی بات ہے کہ وہ شراب نہیں پیے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مجھے اگنور کیا یا مجھے بخش دیا۔ پھر کہتے ہیں، قہر ہو یا بلا ہو جو کچھ ہو، کاش کہ تم میرے لیے ہوتے۔ Whether you are a calamity or a disaster, whatever you are, if only you were for me۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایک چھوٹی بہر میں اتنی بڑی بات ہمیں کہہ دی، کہنے کہ تم جو کچھ بھی ہو صرف میرے لیے ہوتے۔ اب یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر تم قہر ہو تو وہ اوروں کے لیے ہو، بلا ہو تو وہ اوروں کے لیے ہو، لیکن یہ جتنی بھی مشکلات تم دے سکتے ہو اوروں کو، اگر صرف میرے لیے ہوتے تو نہ یہ میرے لیے قہر ہوتا نہ یہ بلا ہوتا۔ کچھ عنصر ہے جیلسی کے یہاں پر۔ پھر کہتے ہیں، میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ If in my destiny there was this much grief, O Lord, if only you had given me a number of hearts too۔ میرے خیال میں غالب کی غزلوں میں جو سب سے بہترین غزلیں ہیں اور ان کے جو سب سے بہترین اشعار ہیں، اس میں یہ ضرور شامل ہوگا شعر۔ کتنی خوبصورتی سے وہ بات، گلہ اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے مجھے غم دیے، یہاں ذکر خدا سے ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے غم دینا تمہاری حاصل میں ہے، تم دے سکتے ہو مجھے غم، اور مجھے یہ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی یا جسارت نہیں ہو سکتی کہ پوچھوں کیوں غم دیے اتنے، وہ تمہارا حق بنتا ہے۔ لیکن ہاں، میرا یہ ضرور حق بنتا ہے میرا بھی کہ میں تم سے کہتا کہ اگر واقعی اتنے غم دینا تھے تو مجھ کو دل بھی دیتے جو ان کو برداشت کر سکتا۔ اب دیکھیے یہاں جب کتنی بڑی گہرائی ہے کہ انہوں نے قدرت خدا کو وہ چیلنج نہیں کیا، جس طرح شکوے میں اقبال نے کیا یا غالب نے بھی اکثر اپنی غور غزلوں میں انہوں نے شکوہ کیا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، مجھ کو ڈبویا ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، شکایت کی انہوں نے۔ یہاں بڑی اچھی بات یہ کر رہے ہیں، کہنے گے کہ اگر اتنے غم تھے میری قسمت میں تو مجھے دل بھی دیے ہوتے، یہ ضرور حق ہے مجھے پوچھنے کا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آ ہی جاتا وہ راہ پر غالب، کوئی دن اور بھی جیے ہوتے۔ شی وڈ ہیو شیورلی اگریڈ غالب اف ہی ہیڈ لفٹ سم ڈے ایون مور۔ اب یہاں پر پہلے جو مصرے میں آ ہی جاتا وہ، اب وہ سے مراد غالب بھی ہو سکتے ہیں یا محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ بات کہنے کا یہ کہ غالب اگر کہہ رہے ہیں وہ سے مراد ہے تو کہتے ہیں غالب راستے پہ آ جاتا اگر کچھ اور دن جیتا، یا محبوب ہمارے قابو میں آ جاتا اگر ہم کچھ اور دن جیتے۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو لفاظی غالب کیے لفظ وہ جو استعمال کیا ہے، اس کے کئی معنی جو ہیں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ غالب کی ایک چھوٹی بہر کی غزل، بہت ہی خوبصورت غزل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر میں دہراؤں گا اس شعر کو کہ میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یارب کہی دیے ہوتے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 180 کی تشریح اور توزیع ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب آخر میں سماعت فرمائیے کرشن چند کا معروف افسانہ دو فرلانگ لمبی سڑک۔ کرشن چند افسانے کی تکنیک پر اتنی مضبوط گرفت رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مختصر سی سڑک کو افسانوی روپ میں کمال کامیابی سے ڈھالا ہے۔ اس سڑک پر چلنے اور ٹھہرنے والے بھانت بھانت کے لوگ ان کے کردار ہیں، ایسے کردار جو اب شاید آپ کو سڑکوں کے دائیں بائیں نظر نہ آئیں، مگر کرشن چند ذکر کر رہے ہیں اس دور کا جب برصغیر پر انگریزوں کی حکمرانی تھی، شہروں کا ماحول آج کے پرہجوم اور مشینی دور سے بہت مختلف تھا۔ دو فرلانگ لمبی سڑک کا احوال سنا رہے ہیں خالد حمید۔
کچہریوں سے لے کر کالج تک بس یہی کوئی دو فرلانگ لمبی سڑک ہوگی، ہر روز مجھے اسی سڑک پر سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی پیدل کبھی سائیکل پر۔ سڑک کے درویا شیشم کے سوکھے سوکھے اداس سے درخت کھڑے ہیں، ان میں نہ حسن ہے نہ چھاؤ، سخت کھردرے تنے اور ٹہنیوں پر گدھوں کے جھنڈ. سڑک صاف سیدھی اور سخت ہے. متواتر 9 سال سے میں اس پر چل رہا ہوں. نہ اس میں کبھی کوئی گڑھا دیکھا ہے نہ شگاف. سخت پتھروں کو کوٹ کوٹ کر یہ سڑک تیار کی گئی ہے اور اب اس پر تارکول بھی بچھی ہے جس کی عجیب سی بو گرمیوں میں طبیعت کو پریشان کر دیتی ہے. سڑکیں تو میں نے بہت دیکھی بھالی ہیں, لمبی لمبی چوڑی چوڑی سڑکیں, برادے سے ڈھمپی ہوئی سڑکیں, سڑکیں جن پر سرخ بجری بچھی ہوئی تھی, سڑکیں جن کے گرد سرو و شمشاد کے درخت کھڑے تھے, سڑکیں مگر نام گنانے سے کیا فائدہ. اس طرح تو ان گنت سڑکیں دیکھی ہوں گی, لیکن جتنی اچھی طرح میں اس سڑک کو جانتا ہوں کسی اپنے گہرے دوست کو بھی اتنی اچھی طرح نہیں جانتا. متواتر 9 سال سے اسے جانتا ہوں اور ہر صبح اپنے گھر سے جو کچہریوں سے قریب ہی ہے اٹھ کر دفتر جاتا ہوں جو لا کالج کے پاس واقع ہے. بس یہی 2 فرلانگ کی سڑک ہر صبح اور ہر شام کچہریوں سے لے کر لا کالج کے آخری دروازے تک, کبھی سائیکل پر کبھی پیدل. اس کا رنگ نہیں بدلتا, اس کی حیات میں تبدیلی نہیں آتی, اس کی صورت میں روکھا پن بدستور موجود ہے. جیسے کہہ رہی ہو مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے, اور یہ ہے بھی سچ, اسے کسی کی پرواہ کیوں ہو. سینکڑوں ہزاروں انسان, گھوڑے گاڑیاں موٹریں اس پر سے ہر روز گزر جاتی ہیں اور پیچھے کوئی نشان باقی نہیں رہتا. اس کی ہلکی نیلی اور ساملی سطح اسی طرح سخت اور سنگ لاکھ ہے جیسے پہلے روز تھی جب ایک یوریشین ٹھیکیدار نے اسے بنایا تھا. یہ کیا سوچتی ہے؟ یہ شاید یہ سوچتی ہی نہیں. میرے سامنے 9 سالوں میں اس نے کیا کیا واقعات حادثات دیکھے. ہر روز ہر لمحہ کیا نئے تماشے نہیں دیکھتی, لیکن کسی نے اسے مسکراتے نہیں دیکھا نہ روتے ہی. اس کی پتھریلی چھاتی میں کبھی ایک دراز بھی پیدا نہیں ہوئی.
ہائے بابو اندھے محتاج, غریب فقیر پر ترس کر جاؤ. ارے بابا, اے بابو خدا کے لیے ایک پیسہ دیتے جاؤ. ارے بابا, ارے کوئی بھگوان کا پیارا نہیں, صاحب میرے ننے ننے بچے بلک رہے ہیں, ارے کوئی تو ترس کھاؤ ان یتیموں پر.
بیسیوں گداگر اسی سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی اندھا ہے تو کوئی لنجا, کسی کی ٹانگ پر ایک خطرناک زخم ہے تو کوئی غریب عورت 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے گود میں لیے حسرت بھری نگاہوں سے راہگیروں کی طرف دیکھتی جاتی ہے. کوئی پیسہ دے دیتا ہے, کوئی تیوری چڑھائے گزر جاتا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے. حرام زادے مسٹنڈے کام نہیں کرتے, بھیک مانگتے ہیں. کام, بیکاری, بھیک. 2 لڑکے سائیکل پر سوار ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. ایک بوڑھا امیر آدمی اپنے شاندار فیٹن میں بیٹھا سڑک پر بیٹھی ہوئی بھکارن کی طرف دیکھ رہا ہے اور اپنی انگلیوں سے مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے. ایک سست مزمحل کتا فیٹن کے پہیوں تلے آ گیا ہے. اس کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, لہو بہ رہا ہے. اس کی آنکھوں کی افسردگی, بے چارگی, اس کی ہلکی ہلکی دردناک ٹیاؤں ٹیاؤں کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی. بوڑھا آدمی اب گدیلوں پر جھکا ہوا اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے جو ایک خوش نما سیاہ رنگ کی ساڑی زیب تن کیے اپنے نوکر کے ساتھ مسکراتی ہوئی باتیں کرتی جا رہی ہے. اس کی سیاہ ساڑی کا نقرئی حاشیہ بوڑھے کی حریص آنکھوں میں چاند کی کرن کی طرح چمک رہا ہے. پھر کبھی سڑک سنسان ہوتی ہے. صرف ایک جگہ شیشم کے درخت کی چھدری چھاؤں میں ایک ٹانگے والا گھوڑے کو سستا رہا ہے. گدھ دھوپ میں ٹہنیوں پر بیٹھے اونگ رہے ہیں. پولیس کا سپاہی آتا ہے. ایک زور کی سیٹی. او ٹانگے والے, یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ کر دوں چلان؟
حجور, حجور.
حجور کا بچہ, چل تھانے حجور. یہ تھوڑا ہے. اچھا جا, تجھے معاف کیا. ٹانگے والا ٹانگے کو سرپٹ دوڑائے جا رہا ہے, راستے میں گورا آ رہا ہے, سرپٹ ٹیڑھی, ٹوپی, ہاتھ میں بیت کی چھڑی, رخساروں پر پسینہ, لبوں پر کسی ڈانس کا سر. کڑا کر دو کنٹونمنٹ. آٹھ آنے صاحب. ویل, چھ آنے. نہیں صاحب. کیا بکتا ہے ٹھوم. تانگے والے کو مارتے مارتے بیت کی چھڑی ٹوٹ جاتی ہے. پھر تانگے والے کا چمڑے کا ہنٹر کام آتا ہے. لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, پولیس کا سپاہی بھی پہنچ گیا ہے. حرام زادے, صاحب بہادر سے معافی مانگو. تانگے والا اپنی میلی پگڑی کے گوشے سے آنسو پوچھ رہا ہے. لوگ منتشر ہو جاتے ہیں. اب سڑک پھر سنسان ہے. شام کے دھندلکے میں بجلی کے قمقمے روشن ہو گئے. میں نے دیکھا کہ کچہریوں کے قریب چند مزدور بال بکھرے میلے لباس پہنے باتیں کر رہے ہیں. بھیا برتی ہو گیا؟ ہاں. تنخواہ تو اچھی ملتی ہوگی؟ ہاں. بڑھو کے لیے کمال آئے گا, بڑھو کے لیے کمال آئے گا. پہلی بیوی تو ایک ہی پھٹی ساڑی میں رہتی تھی. سنا ہے جنگ شروع ہونے والی ہے. کب شروع ہوگی؟ کب اس کا تو پتہ نہیں, مگر غریب ہی تو مارے جائیں گے. کون جانے غریب مارے جائیں گے کہ امیر. ننا کیسا ہے؟ بخار نہیں ٹلتا, کیا کریں. ادھر جیب میں پیسے نہیں ہیں, ادھر حکیم سے دوا. بھرتی ہو جاؤ. سوچ رہے ہیں. رام 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 رام. پھٹی ہوئی دھوتیاں, ننگے پاؤں, تھکے ہوئے قدم. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ نہ تو آزادی چاہتے ہیں نہ حریت. یہ کیسی عجیب باتیں ہیں. پیٹ, بھوک, بیماری, پیسے, کمکموں کی زرد سرد روشنی سڑک پر پڑ رہی ہے. دو عورتیں, ایک بوڑھی ایک جوان, اپلوں کے ٹوکرے اٹھائے خچروں کی طرح ہانپتی ہوئی گزر رہی ہیں. جوان عورت کی چال تیز ہے. بیٹی ذرا ٹھہر تو. بوڑھی عورت کے چہرے پر بے شمار جھریاں ہیں. اس کی چال مدھم ہے, اس کے لہجے میں بے کسی ہے. بیٹی ذرا ٹھہر, میں تھک گئی. میرے اللہ. اماں, ابھی گھر جا کر روٹی پکانی ہے, تو تو باولی ہوئی ہے. اچھا بیٹی, اچھا بیٹی. بوڑھی عورت جوان عورت کے پیچھے بھاگتی ہوئی جا رہی ہے. بوجھ کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اس کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں. وہ صدیوں سے اسی سڑک پر چل رہی ہے, اپلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. کوئی اس کا بوجھ ہلکا نہیں کرتا, کوئی اسے ایک لمحہ سستانے نہیں دیتا. وہ بھاگی ہوئی جا رہی ہے, اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اس کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں. اس کی جھریوں میں غم ہے اور بھوک اور فکر اور غلامی اور صدیوں کی غلامی. تین چار نوخیز لڑکیاں بھڑکیلی ساڑیاں پہنے باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے جا رہی ہیں. بہن, آج شملہ پہاڑی کی سیر کریں.
بہن آج لارنس گارڈن چلیں.
بہن آج انارکلی.
ریگل.
شٹ اپ یو فول. آج سڑک پر سرخ حلوان بچھا ہے, آر پار جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, جا بجا پولیس کے سپاہی کھڑے ہیں. کسی بڑے آدمی کی آمد ہے. جبھی تو اسکولوں کے چھوٹے چھوٹے لڑکے نیلی پگڑیاں باندھے سڑک پر دو رویا قطاروں میں کھڑے ہیں. ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہیں, ان کے لبوں میں پپڑیاں جم گئی ہیں, ان کے چہرے دھوپ کی حدت سے تمتما اٹھے ہیں. اسی طرح کھڑے کھڑے وہ ڈیڑھ گھنٹے سے بڑے آدمی کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ پہلے پہل یہاں سڑک پر کھڑے ہوئے تھے تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے, اب سب چپ ہیں. چند لڑکے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے, اب استاد انہیں کان سے پکڑ کر اٹھا رہے ہیں. شفیع کی پگڑی کھل گئی تھی, استاد اس سے گھور کر کہہ رہا ہے, اور شفیع پگڑی ٹھیک کر. پیارے لال کی شلوار اس کے پاؤں میں اٹک گئی ہے اور ہزار بند جوتیوں تک لٹک رہا ہے.
تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے پیارے لال؟
ماسٹر جی پانی.
پانی کہاں سے لاؤں؟
یہ بھی تم نے اپنا گھر سمجھ رکھا ہے؟
دو تین منٹ اور انتظار کرو، بس اب چھٹی ہوا چاہتی ہے.
دو منٹ، تین منٹ،
آدھا گھنٹہ.
ماسٹر جی پانی.
ماسٹر جی پانی. ماسٹر جی بڑی پیاس لگی ہے. لیکن استاد اب اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے.
ماسٹر جی پانی. ماسٹر جی پانی. ماسٹر جی بڑی پیاس لگی ہے.
لیکن استاد اب اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. وہ ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں.
لڑکو ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو جھنڈیاں اس طرح ہلانا. ابے تیری جھنڈی کہاں ہے؟
قطار سے باہر ہو جاؤ بدماش کہیں کا، سواری آ رہی ہے. موٹر سائیکلوں کی پھٹ پھٹ، بینڈ کا شور، پتلی اور چھوٹی جھنڈیاں بے دلی سے ہلتی ہوئی، سوکھے ہوئے گلوں سے پج مردہ نعرے. بڑا آدمی سڑک سے گزر گیا، لڑکوں کی جان میں جان آ گئی. اب وہ اچھل اچھل کر جھنڈیاں توڑ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. خانچے والوں کی صدائیں، ریوڑیاں، گرم گرم چنے، حلوہ پوری، نان، کباب. ایک خانچے والا ایک ترے والے بابو سے جھگڑ رہا ہے.
مگر آپ نے میرا خانچہ الٹ دیا، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، میرا تین روپے کا نقصان ہو گیا ہے. میں غریب آدمی ہوں، میرا نقصان پورا کر دیجیے تو میں جانے دوں گا.
صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں بھنگی سڑک پر جھاڑو دے رہا ہے. ان کے منہ اور ناک پر کپڑا بندھا ہوا ہے، جیسے بیلوں کے منہ پر جب وہ کوہلو چلاتے ہیں. وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے اور جھاڑو دیے جا رہا ہے. میونسپلٹی کا پانی والا چھکڑا آہستہ آہستہ سڑک پر چھڑکاؤ کر رہا ہے. چھکڑے کے آگے جوتے ہوئے دو بیلوں کی گردنوں میں زخم پیدا ہو گئے ہیں. چھکڑے والا سردی میں ٹھٹرتا ہوا کوئی گیت گانے کی کوشش کر رہا ہے. بیلوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی سڑک کا کتنا حصہ باقی ہے. سڑک کے کنارے ایک بوڑھا گداگر مرا پڑا ہے. اس کے میلے دانت ہونٹوں کے اندر دھنس گئے ہیں. اس کی کھلی ہوئی بے نور آنکھیں آسمان کی طرف تک رہی ہیں.
خدا کے لیے مجھ غریب پر ترس کر جاؤ رے بابا.
کوئی کسی پر ترس نہیں کرتا. سڑک خاموش اور سنسان ہے. یہ سب کچھ دیکھتی ہے، سنتی ہے، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتی. انسان کے دل کی طرح بے رحم، بے حس و وحشی ہے. انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اسے ڈائنامائٹ لگا کر اڑا دیا جائے تو پھر کیا ہو. ایک بلند دھماکے کے ساتھ اس کے ٹکڑے فضا میں پرواز کرتے نظر آئیں گے. اس وقت مجھے کتنی مسرت حاصل ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کبھی کبھی اس کی سطح پر چلتے چلتے میں پاگل سا ہو جاتا ہوں. چاہتا ہوں کہ اسی دم کپڑے پھاڑ کر ننگا سڑک پر ناچنے لگوں اور چلا چلا کر کہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں پاگل ہوں، مجھے انسانوں سے نفرت ہے، مجھے پاگل خانے کی غلامی بخش دو، میں ان سڑکوں کی آزادی نہیں چاہتا. سڑک خاموش ہے اور سنسان. بلند ٹہنیوں پر گدھ بیٹھے اونگ رہے ہیں. یہ دو فرلانگ لمبی سڑک.
دو فرلانگ لمبی سڑک، کرشن چند کے افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا یہ باب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.